الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه مبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اب ماہ ذوالقعدہ کا یہ آخری عشرہ ہے، اس کے بعد بقرعید کا مہینہ انشاءاللہ شروع ہوگا. اس کے شروع کے 10 دن اسلام میں خاص دن ہے، اور احادیث طیبہ میں ان کی خاص فضیلت ہے. راتوں کی الگ فضیلت ہے اور دنوں کی الگ فضیلت ہے، اور ان ایام میں اور دن رات میں نیک کاموں اور عبادت کی بڑی فضیلت ہے، اور ان کے خاص خاص فضائل ہیں، اور ان 10 دن کے بعد پھر بقرعید کا دن ہے جو خوشی اور مسرت کا دن ہے، جس میں نماز عید کے خاص احکام ہیں، اور ان میں قربانی کرنے کا حکم ہے. 10, 11, 12 تین دن قربانی کے لیے مقرر ہیں، اور قربانی واجب ہے، اور قربانی کے اس عمل کے بڑے فضائل اور بڑا اجر و ثواب ہے. اس لیے مناسب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے ان مبارک 10 دنوں کے فضائل بیان کر دیے جائیں، اس کے بعد دوسرے منگل میں قربانی کے فضائل اور ضروری مسائل بیان کیے جائیں، اور بقرعید کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے توفیق دی تو پھر انشاءاللہ حیات المسلمین کی روح نمبر 20 سے اس کی تشریح و توضیح شروع کی جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا اصل مقصد نہ کوئی خطاب ہے، نہ کوئی تقدیر ہے، نہ کوئی واعظ ہے، نہ کوئی کتاب ہے. ہمارا اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا اصل مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر جس عمل کی کمی ہے، کوتاہی ہے، وہ دور ہو، یا وقت کا جو تقاضا ہو اس کے ضروری احکام اور فضائل ہم معلوم کریں اور موقع کے لحاظ سے اس پر عمل کریں. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو باتیں اس وقت بیان کی جا رہی ہیں اور جو مبارک احادیث اس وقت انشاءاللہ پڑھی جائیں گی اور ان کی کچھ تشریح کی جائے گی، توجہ سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو. یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہے، مگر ہاں، وہ شخص جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر جہاد میں نکلے اور پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لائے، نہ جان نہ مال، دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دے یعنی شہید ہو جائے. اس حدیث میں ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت اہمیت بتائی گئی ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل، چاہے کوئی صدی، ان 10 دنوں میں کوئی خاص عمل مخصوص یا لازم اور ضروری نہیں ہے، چاہے وہی نیک اعمال ہوں جو ہم روزمرہ کرتے ہیں اور چاہے اس کے علاوہ کوئی نیک عمل ہو. ان 10 دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جائے گا وہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب اور اس قدر پسندیدہ ہے کہ سال کے باقی دنوں میں کوئی عمل اتنا محبوب نہیں. سال کے ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا جائے گا وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور پسندیدہ اور محبوب ہوگا. یہاں تک کہ اسلام میں جہاد کا عمل بہت اونچا عمل ہے، جس میں آتا ہے کہ بضربت سنامہ الجہاد، اور اسلام کی چوٹی جہاد کرنا ہے. جیسے زمین کے مقابلے میں پہاڑ کی چوٹی نہایت بلند اور اونچی ہوتی ہے، ایسے اسلامی احکام اور اسلامی اعمال میں جہاد پہاڑ کی چوٹی کے مانند اونچا اور بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. لیکن ذوالحجہ کے شروع کے ان 10 دنوں میں جہاد کے علاوہ کیا ہوا دوسرا عمل اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ جہاد بھی اس کے برابر ہے. شخص کا جہاد والا عمل ان دنوں کے عمل سے بڑھ سکتا ہے کہ جو اپنی جان و مال دونوں اللہ کے راستے میں لے کر نکلے اور اخلاص کے ساتھ دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرے اور واپس نہ جان لائے نہ مال لائے، تو اس کا یہ عمل تو بے شک ان دنوں کے عمل سے بڑھ سکتا ہے، لیکن اور کوئی عمل ایسا نہیں جو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے زیادہ ہو سکے۔ اس لیے یہ فضیلت بتلائی جا رہی ہے تاکہ ہم سب آنے والے ان 10 دنوں کی قدر کریں اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور دنیا کے غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر بالخصوص گناہوں سے سچی توبہ کر کے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم کر کے ہمتن اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوں، ذکر کریں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کریں، غریبوں کی دیکھ بھال کریں، یتیموں اور بیواؤں کی امداد کریں، اس طرح سے جس سے جو نیک عمل آسانی سے ہو سکے وہ کرنے میں مشغول ہو جائے۔ دراصل اللہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کی امت پر اور آپ کی امت میں اللہ کے فضل سے ہم سب شامل ہیں، تو گویا ہم پر ایسے مہربان ہیں اور ایسے رحمان و رحیم ہیں کہ وقتاً فوقتاً وہ اپنی نوازشیں فرماتے ہیں اور وقتاً فوقتاً وہ ایسے موقع عطا فرماتے رہتے ہیں کہ جس میں معمولی توجہ اور دھیان دینے سے اور معمولی سی محنت اور کوشش کرنے سے بندے بے حساب اور بے شمار اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں جو آخرت میں بہت کام آئیں گے انشاءاللہ۔ رمضان سے پہلے اللہ پاک نے ماہ شعبان عطا فرمایا، ماہ شعبان میں ایک رات جسے شب برات کہتے ہیں، کیسی فضیلتوں والی شب ہے، اور سال کی جو 5 مبارک رات ہیں ان میں سے وہ ایک رات۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے پورا ایک مہینہ ہی اپنی رحمتوں اور مغفرتوں کے بارش والا عطا فرما دی، تو اس میں رات دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دوزخ سے آزاد کیا جا رہا ہے اور ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں دوزخ سے بری کیا جا رہا ہے۔ دن میں روزے رکھنے والوں کو بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمایا جا رہا ہے، اور دوسرے نیک اعمال جو نفل کے درجے میں ہیں ان کا درجہ بڑھا کر فرض کے برابر فرمایا ہوا ہے، تو فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کیا ہوا ہے، تو 70 فرضوں کا ایک اور مطلب تو یہ کہ 70 گنا، ایک مطلب یہ کہ بے شمار گنا، کیونکہ اہل رات 70 کو کثرت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو جب 70 بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، اب اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کتنا ہو اللہ ہی بہتر جانے، تو اللہ تعالیٰ کی عطا تو نہ ختم ہونے والی، تو 70 گنا یا بے شمار گنا اللہ تعالیٰ اجر ثواب ان نشی میں عطا فرماتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، تیسرا عشرہ روح دوزخ سے آزادی کا عشرہ، اور اسی عشرے میں ایک تاک رات اللہ پاک نے شب قدر کے عطا فرما دی کہ جو ہزار راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ پھر شب عید اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیلۃ الجائزہ، پھر عید الفطر کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم کھا کر اپنے بندوں کو بخشنے کی نوید اور خوشخبری سنانے کا دن، خود عبادت کا دن، مسرت کا دن، خوشی کا دن، خوشی بھی ہو رہی ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، یہ نوازش سب عنایت ہیں جو حضور کے طفیل اللہ تعالیٰ موقع بموقع کرتے رہتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں انہی قدر کی توفیق عطا فرما دی۔ پھر شوال کا مہینہ شروع ہو گیا، یہ سب حج کے مہینے، کہ ساری دنیا سے شوال ذو القعدہ میں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور پورا حج کا یہ مہینے ہیں، اور یہ سب مبارک مہینے، محترم مہینے۔ پھر اللہ پاک نے شوال میں 6 روزے رکھ دیے، جو آدمی 6 روزے رکھ لے اور رمضان کے 30 روزے رکھ لے تو ایسا ہے جیسے سارے سال اس نے روزے رکھے۔ تو یہ سب حضور کے طفیل اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہے، اور ویسے ان دنوں میں بھی رات دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہو رہی ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ صدا لگاتے ہیں، ہر رات کے آخری حصے میں فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ کوئی توبہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما دیں، کوئی اپنی مغفرت کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں، کوئی صحت مانگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دیں، کوئی روزی مانگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے دیں، کوئی فلاں دعا مانگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فلاں دعا قبول فرما لے۔ روزانہ رات کے آخری حصے میں یہ اعلان ہوتا ہے، اب جو سویا وہ کھویا، جو جاگا اس نے مانگا اس نے پایا، ان کے عطا میں تو کوئی کمی نہیں، عطا ان غیر محسوس، ان کے الطاف ہیں عام شہیدی سب تک، اس سے کیا دیتی اگر تو کسی قابل ہوتا، ان کے الطاف کی، ان کی عنایت کی، ان کی رحمتوں کی بارش کی کوئی حد نہیں۔ اب جناب اللہ پاک نے پھر حضور کے طفیل ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن عطا فرما دی، تاکہ لوگ رمضان شریف کے بعد کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے اور وہ 19-20 ہو گئی، کچھ زیادہ کھا پی لیا ہے تو چلو وہی سے یہ 10 دن آ رہے ہیں اس میں بھی کھا پی لینا، کیونکہ قربانی بھی آ رہی، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، گناہوں سے باز آ جاؤ، اور فرائض و واجبات کی کمی کو اتائی ہو گئی اسے دور کر لو، تو چلو یہ 10 دن اور دے دیتے ہیں، ہماری طرف سے چھوٹ ہے، انعام ہے، چلو ان سے زیادہ نہیں ہوتا، ان 10 دنوں میں کرو اور جہاد سے زیادہ ثواب حاصل کرو۔ چنانچہ ان 10 دنوں کے بارے میں ذکر اللہ کثرت سے کرنے کی ترغیب ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں ہے، اور نہ ان دنوں کے عمل سے کسی اور دن کا عمل زیادہ محبوب ہے، لہذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل اور تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ اس حدیث میں پہلے تو یہ فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے ایام ہیں، ان میں جو عمل بھی کیا جائے گا باقی دنوں میں کیا ہوا عمل ان کے برابر نہیں ہو سکتا، ان 10 دنوں میں کیا ہوا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد پھر اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب یہ 10 دن تم کو ملے اور تم کو نصیب ہوں تو 4 کاموں کی کثرت کرنا، ایک سبحان اللہ کہنے کی، دوسرے الحمدللہ کہنے کی، تیسرے اللہ اکبر کہنے کی، چوتھے لا الہ الا اللہ کہنے کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو 10 دن آ رہے ہیں یہ ذکر اللہ کثرت سے کرنے کے ہیں, اور ذکر اللہ میں بھی 4 ذکر اس حدیث میں بتلائے ہیں. ایک سبحان اللہ کثرت سے پڑھنا, دوسرے الحمدللہ کثرت سے پڑھنا, تیسرے اللہ اکبر کثرت سے پڑھنا, چوتھے لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا. یہ کلمات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جتنے بھی کلمات ہیں یہ ان کے سردار ہیں. اور ویسے بھی سارے سال اگر ان کلمات کو پابندی سے پڑھا جائے تو ان کا بے حد اجر و ثواب ہے. لہذا ان 10 دنوں میں اگر اس ذکر کو ہم زیادہ کریں گے تو ایک تو اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پڑھنے کی ہمیں ترغیب فرمائی ہے اور پڑھنے کے لیے فرمایا ہے, اور پھر ان دنوں میں کیا عمل ویسے بھی اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان دنوں میں یہ تسبیحات زیادہ پڑھے گا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنے گا. کوئی بات کہ محنت کم ثواب زیادہ, محنت کم قرب زیادہ, محنت کم اللہ تعالیٰ کی رضا زیادہ ثواب زیادہ. اس بنا پر بھی ہمیں ابھی سے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے, اور وہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ سارے سال ہمیں اس کا معمول رکھنا چاہیے, لیکن ان دنوں میں اس میں اور اضافہ کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کلمات تو ایسے ہیں کہ ویسے بھی ان کا بڑا ثواب ہے. چنانچہ ایک حدیث میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا, حضور ہم میں سے کس میں اتنی طاقت ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ کیونکہ احد پہاڑ مدینے کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے, اور جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ عام طور پر اس مبارک پہاڑ کی زیارت بھی کرتے ہیں. اس کا نام ہے جبل احد, اور اس کے دامن میں شہداء احد, ان کی بھی زیارت کی جاتی ہے, ان کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اور وہاں اسلام کا دوسرا تاریخی معرکہ ہوا تھا غزوہ احد. تو یہ پہاڑ سب سے بڑا پہاڑ ہے, تو اس لیے صحابہ نس گیا حضور ہم میں کس میں اتنی طاقت ہے تو روزانہ احد پہاڑ کے برابر نیک عمل کر سکے؟ آپ نے ہر آدمی طاقت رکھتا ہے. تو صحابہ نس گیا حضور وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے, الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے, اللہ اکبر کا پہاڑ احد پہاڑ سے زیادہ ہے, لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. اللہ کہاں احد پہاڑ اور کہاں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا. سبحان اللہ کہنا کتنا آسان, سبحان اللہ کہنا کتنا آسان. احد پہاڑ تو احد پہاڑ, سبحان اللہ تو زمین و آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے اس کو ثواب سے بڑھ. لا الہ الا اللہ کا بھی یہی ثواب. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا, حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک نے یہ معجزہ بھی عطا فرمایا تھا کہ ان کا جو تخت تھا وہ ان کو جب وہ کہتے تھے ہوا اس کو اٹھا کر جہاں لے جانا چاہتے پہنچا دیتی, یعنی ہوا ان کے تخت کو لے کر کے اڑتی تھی اور جہاں حضرت فرماتے وہاں پہنچا دیتی. یہ اللہ پاک نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا. ہمارے زمانے میں تو چونکہ جہاز چل گئے اس لیے اس واقعے کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے مگر ہونی چاہیے. وجہ یہ کہ ہمارے یہاں احتجاج وہ مشین کے زور سے چلتا ہے, ان کے تخت میں کوئی پر وغیرہ نہیں ہوتے اور موٹریں لگی ہوئی نہیں ہوتی, بغیر کسی انجن کے اور بغیر کسی موٹر کے اور بغیر کسی پر کے, بس جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں تخت کے اوپر, بس وہ تخت اٹھا کر کے حضرت جیسے فرماتے جہاں فرماتے وہ ہوا اٹھا کے لے جائے. تو ہمارے زمانے کے لحاظ سے بھی یہ حیرت ناک بات ہے, لیکن جس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا تو کتنی حیرت ناک بات ہوگی. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہوا پر بھی حکومت عطا فرمائی تھی اور آپ کے ہوا بھی تابع تھی, اور اس طرح سے وہ آپ کا تخت اٹھا کر ادھر سے ادھر لے جاتے. تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے اور تخت ہوا میں اڑ رہا تھا, تو آپ کا گزر ایک زمین کے اوپر سے ہوا جس میں ایک کاشتکار اپنے زمین میں ہل چلا رہا تھا. اس نے جو سر اوپر اٹھا کے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ سلیمان علیہ السلام ماں اپنے درباریوں کے تخت کے اوپر جلوہ افروز ہیں اور وہ تخت ہوا میں اڑا جا رہا ہے. تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ سبحان اللہ ماں ہوتی ہے آلو ڈالو, سبحان اللہ کیا اللہ پاک نے سلطنت عطا فرمائی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد کو. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے سرزادے, حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. تو اس نے تعجب سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اولاد یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو, کہ دیکھو ہوا پر بھی ان کی حکومت, ان کی حکومت ایسی ہے کہ اس سے پہلے نہ کسی اور کی حکومت تھی نہ ہوگی نہ آئندہ ہوگی. ہوا چونکہ آپ کے تابع تھی لہذا اگر کوئی بات کہتا تھا تو وہ ہوا جو ہے وہ بات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا دی. جیسے ہی اس کے زبان سے نکلا سبحان اللہ ماں اوتی آل داؤد, تو اس ہوا نے یہ جملہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا دی کہ حضرت یہ زمین میں جو ہل چلا رہا ہے کاشتکار, اس نے آپ کے تخت کو اڑتا ہوا دیکھ کر کے یہ کہا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور وہ اپنی امت کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے, جیسے ان کو یہ معلوم ہوا فوراً انہوں نے ہوا سے کہا کہ میرا تخت نیچے اتار, دوسرے لمحے اس نے زمین پہ رکھ دی, موقع بریک لگانے کی ضرورت تھوڑی, لینڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وہاں پر ہوائی جہاز پہ لینڈ ہو گئی, اتارو گئی, اب یہ ٹھہراؤ نہیں تو مر جائیں گے. وہ تو حکم دیا انہوں نے نیچے رکھ, جب حکم دیا اس نے اوپر اٹھا لیا سبحان اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا جاؤ بھائی اس کاشتکار کو بلا کے لاؤ. اب حضرت کا نمائندہ اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضرت یاد فرما رہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام سلطان ہے, حاکم ہے, اور ابھی تو ہوا میں اڑے جا رہے تھے, اب زمین پہ تشریف فرما ہے اور پھر اس کو بلا رہے ہیں جس نے یہ کہا تھا, تو حضرت کا حکم سن کے گھبرا گیا تو پتنی میں سے کیا غلطی ہو گئی, آیا حضرت کے تخت کو دیکھنا بھی جرم تھا کیا تھا, تو حضرت نے بلا دیا پتنی کیا بات ہے کیا غلطی ہو گئی. تو بیچارہ ہانپنے لگا کانپنے لگا اور ہانپتے کانپتے بہر خدمت میں پہنچا, حضرت نے دیکھا کہ بیچارہ بہت ڈر رہا ہے, تو فرمایا نہیں بھائی تم ڈرو نہیں, کوئی تم نے غلطی نہیں کی ہے, کوئی میں تمہیں کوئی سزا دینا نہیں چاہ رہا, میں تمہاری اصلاح کے لیے تم کو بلایا. اور پھر فرمایا بتاؤ بھائی تم نے ہمارے تخت کو اڑتا ہوا دیکھ کر کیا کہا تھا. اب وہ سمجھ گیا کہ یہیں غلطی ہوئی ہے, یہیں گڑبڑ ہوئی, تو معافی مانگنا کہ حضرت نے گستاخی ہو گئی معاف فرمائی. تو میں نہیں نہیں میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا. اس نے بیچارے نے ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے کہا میں نے تو حضرت آپ کے تخت کو دیکھ کر یہ کہا تھا سبحان اللہ ماں ہوتی آلو داؤد. فرمایا یہیں تو اصلاح ہے, پھر آپ نے فرمایا فسبحان اللہ خیر مما اوتی آل داؤد، فسبحان اللہ خیر مما اوتی آل داؤد، داؤد علیہ السلام کے اولاد یعنی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین کی جو بے مثال حکومت عطا فرمائی ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اس سے افضل ہے. تو چونکہ اس کے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ بھائی ان کی حکومت تو بڑی عظیم الشان ہے، اب وہ حکومت تھی دنیا کی، تو ایک مسلمان کے دل میں دنیا کی عظمت بیٹھنا یہ عیب کی بات ہے اور یہ اس کے آخرت کے اعتبار سے نقصان کی بات ہے. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت و قبضہ کروا کر اس کی اصلاح فرمائی کہ یہ میری سلطنت اور میری حکومت کچھ نہیں، اور تمہاری زبان سے سبحان اللہ نکلا وہ اس سے بڑھ کر، تو تم سبحان اللہ ہی قدر کرو، شکر ادا کرو کہ تمہاری زبان سے یہ کلمہ ادا ہو گیا، میری حکومت اس کا کیا ہے، کچھ بھی. یہ تعلیم دی حضرت، تو یہ بہت پہاڑ اس کا کیا ہے، سارے دنیا کے پہاڑ بھی مل کر کے اس کے برابر نہیں ہو سکتے. اس سے اندازہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہم پر کتنی بڑی ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت نائل نہ ہو سکتی ہے بدائے، لیکن سبحان اللہ کی تسبیح ہم میں سے ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، اب بھی پڑھ سکتا ہے اور مرتے دم تک پڑھ سکتا ہے، اور کتنا اجر و ثواب ہو اس کے ذریعے کما سکتا ہے. اب دیکھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے کا کیا ثواب ہے، دیکھو دوسری حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. ایک حدیث میں، اور یہ حدیث بہت مشہور و معروف ہے کیونکہ فضائل اعمال میں موجود ہے، اور جہاں بھی فضائل اعمال میں فضائل ذکر کو پڑھا اور سنا جاتا ہے اس کے اندر یہ حدیث عام طور پر آتی ہے. تو ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ تم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کیے. تم سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھا کرو، اس کا ایسا ثواب ہے جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کیے. عام غلام آزاد کرنے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، لیکن عربی غلام آزاد کرنے کا زیادہ ثواب ہے. تو ایک نہیں، دو نہیں، 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اور پہلے زمانے میں تو غلاموں کا زمانہ تھا، تو باسانی غلام مل جاتے تھے، لیکن ہر آدمی نہ غلام خرید سکتا ہے نہ خرید کر آزاد کر سکتا ہے. اور اب تو دنیا کے اندر اسلامی غلام باندھیوں کا کوئی رواج ہی نہیں، بلکہ وجود ہی نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ. تو اب اگر کوئی غلام آزاد کر کے ثواب حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن سبحان اللہ کی تسبیح ہم میں سے ہر آدمی پڑھ سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کی سہولت اور ان کی آسانی. تو خیر اس حدیث میں یہ ہے کہ تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھو تو یہ ایسا ہے ثواب میں جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کی، اور 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 گھوڑے ماں ساز و سامان کے جہاد میں دے دی. 100 گھوڑے ماں ساز و سامان کے جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں دے دی، کتنی بڑی فضیلت ہے. عام لوگوں کے لیے ایک گھوڑا بھی جہاد میں دینا آسان نہیں ہے، جائے کہ وہ 100 گھوڑے دے، مگر یہ 100 گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب ہے، اس کا ثواب سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھنے کے برابر. سبحان اللہ نہیں الحمدللہ، اور فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر، اس کا ایسا ثواب ہے جیسے تم نے 100 اونٹ قربانی کی اور وہ قبول ہو گئے. میں قبول کا بھی ذکر، 100 اونٹ کی قربانی کی اور وہ قبول بھی ہو گئے، ایسا ثواب ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا. تو بول تو 100 اونٹ میں قربانی کون کرتا ہے، بڑے بڑے سے بڑے سے بڑے بادشاہ کے بھی منقول نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی کی، پہلے آپ نے خود اپنے درس مبارک سے کیے باقی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کروائے ہیں، اور ایک آپ نے ساری امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو آئی، لیکن ہم اور آپ تو نہیں کر سکتے، نہ ہر آدمی میں اتنی طاقت، نہ اتنے پیسے، اور پھر کر لے گا تو ایک آدھ دفعہ کر لے گا زندگی میں، ہر سال ہر روز ہر دم، اس کی طاقت ہے تو کر لے، مگر اللہ اکبر کی تسبیح دیکھو، ہم میں سے ہر آدمی آسانی سے روزانہ پڑھ سکتا ہے، دو منٹ لگتے ہیں مشکل سے، اس تسبیح میں دو منٹ لگتے ہیں، تو ثواب کتنا، 100 اونٹ قربانی کرنے کا، اور وہ ان اونٹوں کی قربانی کرنے کا جنہیں قربانی قبول بھی ہو گئی، اور فرمایا لا الہ الا اللہ سو مرتبہ پڑھا کرو کہ اس کا ثواب تو آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہے۔ تو یہ فضیلت ان کلمات کی ہر روز ہر دم ہر رات ہر مہینے ہے، تو ان 10 دنوں میں تو اور زیادہ ان کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ ان 10 دنوں میں تم ان 4 کاموں کی کثرت کیا کرو، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کثرت کیا کرو، لہذا ابھی سے معمول بنا لو، پہلے سے معمول بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وقت پر پھر آدمی آسانی سے اضافہ تو کر سکتا ہے، روزانہ کا معمول پورا کرنا کوئی مشکل نہیں، اور ان دنوں کی فضیلت بھی آسانی سے آدمی کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تیسری حدیث، عشر ذی الحجہ میں دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے کی فضیلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، سبحان اللہ، یعنی جو 10 دن آنے والے ہیں اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، اور ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، ان 10 دنوں میں سے 9 دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں، 10واں دن تو بقرعید کا دن ہے، اور بقرعید کا دن روزہ رکھنا حرام ہے، سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، ایک عید الفطر کا دن، ایک بقرعید کا دن، اور 3 دن اس کے بعد 11, 12, 13، ان کے روزے حرام ہیں، اس طرح سے 5 دن روزے رکھنا حرام ہے، باقی اور دنوں کے سب کے روزے رکھنے جائز ہیں، تو 9 دن اگر کوئی روزے رکھے گا تو 9 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا مجھے۔ دیکھو یہاں اللہ پاک کی رحمت دیکھو کہ رمضان شریف کی فضیلت ہے کہ جو پورے رمضان کے روزے رکھے اور 6 شوال کے روزے رکھے تو اس کو سارے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ 136 دن وہ 36 دن ہو جاتے ہیں، اس کو اگر 10 سے رکھتے ہیں تو 360 دن ہو جاتے ہیں، اور سال کے 360 دن ہو جاتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے اور مہربانی فرمائی کہ بس اگر 1 دن بھی روزہ رکھ لے گا تو اس کو پورے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا، لیکن جس کے ذمہ قضا روزے ہوں وہ پہلے قضا روزے رکھے، کیونکہ یہ تو سب نفل کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اور قضا روزوں کا رکھنا تو فرض و واجب ہے، تو فرض و واجب ضروری ہے نفل کے مقابلے میں۔ اور ہر رات کی فضیلت، ہر رات کی عبادت کی فضیلت شب قدر کی عبادت کے برابر، شب قدر کی فضیلت آپ سن چکے ہیں کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر، 1000 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہزار مہینے میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں، تو ایک شب قدر کی بات کا ثواب 30,000 راتوں کی عبادت سے بڑھ کر، یہاں ایک رات میں اللہ تعالیٰ 30,000 راتوں کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرما دے گا. اور پھر یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی ساری ہی رات جاگے، بہتر ضرور ہے کہ ساری رات جاگے اور عبادت کرے، مگر ہم کمزور ہیں، ساری رات ہم سے جاگنا مشکل ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی رات کا اکثر حصہ بھی گزار لے، دلیل اکثر اقول کل، اس کو بھی انشاءاللہ یہ فضیلت مل جائے گی. اور ادنا درجہ یہ بھی ہے کہ مغرب، عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لے، اور باقی جو وقت ہے اس میں کچھ تھوڑا بہت یہ تسبیحات پڑھ لے، تلاوت کر لے، نوافل پڑھ لے، دعائیں مانگ لے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے. جو گناہ ہو گئے ان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو انشاءاللہ اس کو بھی اور فضیلت مل جائے گی. یہ تو بہت ہی آسان ہے، ہم سب کے لیے کوئی مشکل نہیں. اسی طرح 10 ذی الحجہ کے متعلق ایک فضیلت والا اور عمل بھی ہے، وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بقرعید کا مہینہ شروع ہو اور تم میں سے کسی کے قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، یہ مستحب ہے، یہ عمل مستحب ہے کہ جس کے ذمے قربانی واجب ہے تو اس کو چاہیے کہ یکم ذی الحجہ سے قربانی کرنے تک، اب چاہے قربانی 10 تاریخ کو کرے، چاہے 11 کو کرے، چاہے 12 کو کرے، اپنی واجب قربانی کرنے تک اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹ لے، قربانی کرنے کے بعد کٹوائے. لہذا جس کو قربانی کرنی ہے ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کا، یہ بقرعید کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اور بقرعید کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنا خط بنوا لیں، ناخن کتر لیں. ناخن کترنے میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، وہ تو اتنی جلدی بڑھتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ سر کے بال، مونچھوں کے بال یا غیر ضروری بال وہ بڑھ جاتے ہیں، تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ بقرعید کا چاند نظر آنے سے ایک دن پہلے اپنے خط وغیرہ بنوا لے، بال وغیرہ صاف کر لے، ناخن بھی کتر لے، پھر یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک بال ناخن نہ کاٹے. اس میں ایک حکمت ہے، ایک حکمت کی بات ہے جو حضرات علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ جیسا کہ آئندہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا کہ جس وقت آدمی اپنی قربانی کرتا ہے تو جب قربانی کے جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، اس سے پہلے قربانی کرنے والے کی بال بال کی بخشش ہوتی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جو بال اس نے قربانی کرنے سے پہلے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد کتروا لیے یا ناخن کاٹ لیے، وہ مغفرت سے محروم رہ جائیں گے کہ وہ جسم پر نہیں ہے. جو بال اور ناخن اور اجزاء اور اعضاء ہمارے جسم میں ہوں گے ان کی بخشش ہو جائے گی، اس طرح بال بال کی بخشش ہو جائے گی، اور جو اس سے پہلے کتروا لیے وہ بخشش سے معروم ہو جائیں گے. اس لیے یہ عمل بتایا جا رہا ہے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر ہمارے سارے بال، ہمارے سارے ناخن ہمارے جسم پر رہے، اور جب قربانی کا عمل ہو اور قربانی کے عمل سے ہمارے بال بال کی بخشش ہو تو ان کی بخشش. اور ویسے تو رمضان ان 10 دنوں کے ہر دن کی فضیلت روزے کی یہی ہے جو میں نے عرض کی، کہ ہر روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، لیکن نوی تاریخ کے روزے کی خاص فضیلت ہے، جس کو کہتے ہیں عرفے کا دن. نو تاریخ کو میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ بھی ادا ہوتا ہے، اور باقی ساری دنیا میں وہ عرفے کا دن کہلاتا ہے، اور اس دن روزے کی خاص فضیلت ہے، جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرعید کی نویں تاریخ کے روزے کے بارے میں میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا فرق. اس لیے اگر کسی سے پورے نو دن روزہ نہ رکھے جا سکیں تو کم از کم نویں تاریخ کا رکھ لے، اس میں دونوں فضیلتیں انشاءاللہ حاصل ہوں گی. ایک اگلے پچھلے ایک سال کے گناہ صغیرہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور ایک سال کے روزوں کا ثواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. جناب محبوب الہی صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے مولانا محبوب الہی صاحب جو جامع مسجد بیت المقدم کے امام خطیب ہیں، ان کے لیے دعا صحت کی درخواست. اللہم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لمحابك من الاعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل الجلال والاكرام. ہم سب کے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما یا ارحم الراحمین. آئندہ بھی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آئندہ بھی سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان موجودہ ایام میں بھی ہمیں اپنی زیادہ سے زیادہ ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور جو بقرعید کے جس دن آنے والے ہیں یا اللہ وہ بھی ہم کو نصیب فرما، وہ مبارک دن رات ہمیں نصیب فرما، اور ان میں زیادہ سے زیادہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، نیک کاموں کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہم کو ہمارے گھر والوں کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کی سستی، غفلت، کاہلی اور لاپرواہی دور فرما، ہر قسم کی غفلت، سستی، کاہلی اور لاپرواہی کو دور فرما. اپنی زندگی کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے اطاعت میں لگانے کی توفیق عطا فرما، نافرمانی سے بچا کر رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین کی ساری نیک مرادیں پوری فرما، جتنے احباب و خواتین جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں سبھی کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. یا اللہ سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. یہ سب دعائیں ہماری ان کے حق میں، ان کے ہمارے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب سے راضی ہو جا اور اپنے مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہماری دعائیں قبول فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب عطا فرما، سب عطا فرما، سب عطا فرما. اور جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما، پناہ عطا فرما، پناہ عطا فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما، عافیت کاملہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔ برحمۃ